خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام کلام نور، اور سامعین آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ 5 لاکھ مہاجرین کی شمالی فلسطین میں واپسی۔ غزہ جنگ میں تحریک حماس کی کامیابی نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور روسی وفد سے ملاقات میں جولانی نے بشار اسد کو شام کی تحویل میں دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اب روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیاں۔ 1 فروری مطابق 12 بہمن ایران میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی واپسی کی تاریخ۔ ایران سمیت دنیا بھر میں عشر فجر کی تیاریاں اپنے عروج پر۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی ضمانت موجود نہیں ہے، عراق جی۔ اور غزہ کے عوام کی تصاویر ناقابل یقین ہیں، جنگ بندی معاہدہ پسپائی کے سوا کچھ نہیں ہے، بن گویر۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض اہم سرخیاں یہ ہیں۔ امریکی عدالتی تاریخ میں نیا باب۔ پاکستانی نژاد خاتون جج نے ٹرمپ آرڈر پر عمل روک دیا۔ انسانی اسمگلنگ روکنے میں ناکامی پر ڈی جی ایف آئی اے فارغ۔ امن و امان بگڑنے پر آئی جی پختونخوا تبدیل۔ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، جسٹس منصور علی شاہ۔ اور میر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 6 خوارج ہلاک، میجر اور سپاہی شہید۔ سامعین، پاکستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایکسپریس کی بعض سرخیاں اس طرح ہیں۔ سویڈن، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون کی گولی لگی لاش گھر سے برآمد۔ امریکہ، فوجی ہیلی کاپٹر اور مسافر طیارہ تصادم کے بعد دریا میں گر کر تباہ، 18 لاشیں برآمد۔ بھارتی ہندو انتہا پسندی عالمی سطح پر بے نقاب، برطانیہ کی اہم رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ اخبار ڈان کی سرخیاں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں زیر سماعت فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ اور مذاکرات کے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں، وزیر اعظم کی تحریک انصاف کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کے ادارے کا عنوان ہے، متنازعہ پیکا قانون کا مقصد جمہوریت کا گلا گھونٹنا ہے۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ صحافیوں نے سڑکوں پر احتجاج کیا، انسانی حقوق کی تنظیموں نے ممکنہ خطرناک نتائج کے حوالے سے خبردار کیا، اور ڈیجیٹل رائٹس کے ماہرین نے بھی مخالفت میں آوازیں بلند کیں، لیکن تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ اور اب صدر کے دستخط کے بعد پی کا ترامیم آئین کا حصہ بن چکی ہیں، جو ہمارے ملک کی جمہوریت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جتنی عجلت میں یہ معاملہ نمٹایا گیا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ سول سوسائٹی نے مشاورت کرنے کی درخواست کی، عجلت کے بجائے بغور نظر ثانی کرنے کی بات کی، لیکن ان کی سنوائی نہ ہوئی۔ اب اس سخت گیر قانون پر دستخط کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ اور اب یہ حتمی قانون لوگوں کو اظہار رائے کرنے سے خوف زدہ کر رہا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ نئے قانون میں سیکشن 26A متعارف کروایا گیا ہے، جس میں نام نہاد فیک نیوز جس کی تعریف کی وضاحت نہیں کی گئی، پھیلانے والوں کو 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جعلی خبر کی تعریف کیا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سی معلومات لوگوں میں خوف، اضطراب یا بے امنی کا باعث بنیں گی؟ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب قوانین کی درست وضاحت نہ کی جائے تو ان کا منصفانہ انداز میں اطلاق نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جو آزادی صحافت کی علم بردار تھی، ایسی ترامیم کی حمایت کر کے اب وہ اس نظریے کی حامی بن چکی ہے جس کے تحت جمہوریت کو محفوظ بنانے کا بہترین راستہ اس کا گلا گھونٹ دینا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے جس طرح ورکنگ صحافیوں اور اپنے فون نکالنے والے شہریوں کے درمیان فرق کو بیان کیا، اس نے اس دور کی یاد تازہ کر دی جب گھڑ سوار خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ وہ دور جب خبروں کے تبادلے سست اور زیر کنٹرول ہوتے تھے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ حکومت کا یہ دعویٰ کہ ان ترامیم کا مقصد شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے مخلص نہیں لگتا۔ درحقیقت نئی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام نے ان کے اصل ارادے کو آشکار کیا ہے۔ حکومت پاکستان کے ڈیجیٹل ماحول پر ایسا کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ حکومت پاکستان کے ڈیجیٹل ماحول پر ایسا کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے کہ جس کی ماضی میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس قانون کا مقصد مخالف آوازوں کو دبانا نہیں بلکہ ان کا مکمل خاتمہ ہے۔ ایسی ترامیم منظور ہی نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ حکومت کے پاس معنی خیز مذاکرات کا راستہ تھا، منصفانہ اور شفاف طریقہ کار کے ذریعے میڈیا کے ضوابط کو مضبوط کرنے اور بنیادی حقوق کو پامال کیے بغیر غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کی راہ موجود تھی، مگر انہوں نے مذاکرات کے بجائے جبر کا راستہ چنا۔ پاکستانی صحافی، ڈیجیٹل کارکنان اور عام شہریوں کو ایسے مذموم قانون کے خلاف طویل جنگ لڑنے کی تیاری کرنی چاہیے جو انہیں خاموش کروانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی بعض سرخیاں یہ ہیں۔ شام، ابو محمد الجولانی عبوری صدر منتخب، پرانا آئین منسوخ۔ ٹرمپ کا 30,000 تارکین وطن کے لیے گوانتا نامو بے میں حراستی مرکز تعمیر کرنے کا حکم۔ جے پی سی نے وقف ترمیمی بل کو حکمران محاذ کی ترامیم کے ساتھ منظوری دے دی۔ اور سامعین، اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے، سماج کو بدلنا ہوگا، عدالت کچھ نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں اخبار نے لکھا ہے کہ بنگلور کے آئی ٹی انجینئر اتل سبھاش کی خودکشی کے تناظر میں داخل کی گئی مفاد عامہ کی عرضی پر عدالت نے سماعت سے انکار کر دیا۔ سامعین، اخبار انقلاب کے کالم کا عنوان ہے غزہ، اسرائیل جنگ بندی اور بے حس انسانیت۔ اس ضمن میں کالم نگار ڈاکٹر مشتاق احمد لکھتے ہیں کہ جنگ بندی کے ساتھ حماس کے سامنے ایک بڑا چیلنج بھی ہے کہ وہ غزہ میں بے گھر عوام کی بازآباد کاری کس طرح کریں گے، کیونکہ لاکھوں ٹن ملبوں کی صفائی کے بعد ہی بازآباد کاری کا کام ممکن ہو سکتا ہے۔ حماس اور اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے مطابق اب تک دو مرحلوں میں اسرائیلی یرغمالیوں کو چھوڑا گیا ہے اور اسرائیل نے بھی فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ اسرائیل کی نیت پر پوری دنیا کو شک ہے کہ وہ اس معاہدے کو ابدیت بخشتا ہے یا نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی برادری کے لیے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ اطمینان دینے والا ہے کہ حماس اور نیتنیاہو کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر مہر لگ چکی ہے۔ مگر اس تلخ سچائی کا کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا کہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پوری دنیا اس بات پر خوش ہے کہ امریکہ کے نئے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی مداخلت سے جنگ بندی ہوئی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ یہ جنگ بندی پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ دراصل فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کی یہ جنگ دنیا کو یہ باور کرانے کی حماقت تھی کہ امریکہ جب چاہے گا دنیا کے کسی بھی خطے میں تباہی مچا سکتا ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے حامی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ مسلم دنیا بے حسی کا شکار ہے اور سب اپنے مفاد کی خاطر امریکہ ہی نہیں بلکہ دیگر یورپی ملکوں کے دس نگر ہیں۔ ورنہ خطہ عرب کی جانب سے اگر حماس کی حمایت میں نہ سہی غزہ کے معصوم عوام کی حمایت میں صف بندی ہوتی اور اسرائیل کے خلاف آواز بلند ہوتی تو شاید یہ جنگ اتنی طویل نہیں ہوتی۔ بہر کیف اب جب حماس اور نیتن یاہو کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے اور اسرائیلی کابینہ سے بھی منظوری مل چکی ہے، تو اب دنیا کے سامنے ایک بڑا سوال ہے کہ فلسطینی عوام بالخصوص غزہ کے مسلمانوں پر جو وحشیانہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں کیا اب ان پر روک لگ سکے گی؟ غزہ کے بے گھر لوگوں کی باز آبادکاری کے لیے کوئی ٹھوس پہل ہوگی، یا پھر جنگ بندی کے بعد بھی وہاں کے عوام زندگی جینے کے بنیادی حقوق سے محروم رہیں گے؟ واضح ہے کہ غزہ اور اسرائیل کی یہ جنگ 467 دن تک جاری رہی ہے اور اس درمیان 50,000 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق غزہ پٹی میں 90,000 ٹن سے زیادہ دھماکہ خیز مادے برسائے گئے ہیں۔ ایک سوال جو ہر ایک حساس فرد کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ قطر کی ثالثی سے اگر یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ غزہ کے تقریباً 23,00,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس حالیہ جنگ بندی معاہدے کے مطابق جیسے جیسے حماس یرغمالیوں کو اسرائیل کے حوالے کر رہا ہے، ویسے ویسے اسرائیلی افواج غزہ سے قسطوں میں واپس ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اس مرحلے کو پورا ہونے میں مہینوں لگیں گے، اور اس وقت تک آسمان سے بم اور بارود رک جائے لیکن زمین پر فلسطینی عوام کی صعوبتیں برقرار رہیں گی۔ اس لیے بین الاقوامی سطح پر حقوق انسانیت کے لیے کام کرنے والی رضاکار تنظیموں کو آگے آنا ہوگا کہ غزہ میں روزمرہ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے بنیادی ضروریات پوری کی جائیں۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے غزہ کے عوام کے لیے جو اشیاء خوردنی اور دوائیں بھیجی جا رہی ہیں وہ بھی وہاں نہیں پہنچ پا رہی ہیں کہ اب بھی ہزاروں ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 بہمن، 29 رجب اور 30 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں شاہ کی مسلح افواج نے آخری فوجی پریڈ میں حصہ لیا جو محض ایک دکھاوا تھا۔ یہ فوجی پریڈ عوام میں خوف و وحشت پیدا کرنے کے لیے تہران کی سڑکوں پر کی گئی تھی۔ اس پریڈ کے دوران، جس کو عوام نے ایک مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، بہت سے فوجی انقلابی عوام سے آمیلے اور شاہ کی جابر و ظالم حکومت سے اپنی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس دن شاہ کی حکومت سے وابستہ شاطر افراد، جنہیں انقلاب اسلامی کی کامیابی کا یقین ہو گیا تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسری طرف خبر رساں ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ تہران کے وقت کے مطابق رات کے 3:30 بجے فرانس سے ایران کی طرف بذریعہ طیارہ روانہ ہوں گے اور 12 بہمن کو صبح 9:30 بجے تہران پہنچ جائیں گے۔ اس خبر کے اعلان کے بعد ایران کے عوام لاکھوں کی تعداد میں بڑے شوق و ولولے کے ساتھ اپنے رہبر کا استقبال کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ حالانکہ فوج نے سارے شہر میں کرفیو لگا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود عوام نے سڑکوں پر نکل کر عملی طور پر کرفیو کو ناکام بنا دیا۔ تیس جنوری سن 1934 عیسوی کو جرمن نسل پرست ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ ہٹلر کی قائم کردہ نیشنل سوشلسٹ پارٹی نے 1930 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں 107 نشستیں حاصل کی۔ ہٹلر نے 1934 میں جرمنی کے چانسلر اور صدر کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد خود کو جرمنی کا لیڈر قرار دے دیا۔ پھر ایس ایس کے نام سے خفیہ تنظیم قائم کر کے اور اذیت رسانی کے بڑے بڑے مراکز بنا کر اپنے مخالفین کو ایسے کیمپوں میں منتقل کر دیا جہاں زبردستی کام کرایا جاتا تھا۔ ہٹلر نے لاکھوں افراد کو اپنے نسل پرستانہ اہداف کی بھینٹ چڑھایا۔ وہ سن 1939 میں پولینڈ کے ایک علاقے پر قبضہ کر کے دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا سبب بنا۔ اس جنگ میں جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کو شکست ہوئی اور 1945 میں ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ تیس رجب سن 879 ہجری قمری کو مفسر قرآن اور ممتاز فقیہ شمس الدین نے شام کے شہر حلب میں وفات پائی۔ انہوں نے تفسیر قرآن اور فقہ کی تعلیم اس دور کے ممتاز فقیہ اور دانشور ابن حمام سے حاصل کی اور تعلیمات اسلامی کے موضوع پر اہم کتابیں لکھیں۔ شمس الدین کی سب سے اہم کتاب کا نام التقریر و تعبیر ہے۔ تیس جنوری سن 1948 عیسوی کو ہندوستان کی آزادی کے علمبردار اور ہندوستان کے قومی لیڈر موہن داس کرم چند گاندھی کو ایک متعصب ہندو نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ مہاتما گاندھی 1869 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے برطانیہ سے قانون میں تعلیم مکمل کی تھی اور کچھ مدت تک جنوبی افریقہ میں آزادی کی جد و جہد کرنے والے ہندوستانیوں کی قیادت کی۔ انہیں برطانیہ کی سامراجی حکومت کے خلاف جد و جہد اور ہندوستان کے محروم عوام کی قیادت کی بنا پر مہاتما کا لقب ملا تھا۔ مہاتما کے معنی عظیم روح کے ہیں۔ مہاتما گاندھی کو 1922 میں موت یا آزادی کا نعرہ لگانے کی وجہ سے 6 سال قید کی سزا دی گئی۔ انہوں نے رہائی کے بعد برطانوی سامراجیوں کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ ان کے اس اقدام سے برطانوی سامراج کو شدید نقصان پہنچا۔ بالآخر مہاتما گاندھی کی قیادت میں ہندوستان نے 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی۔ تیس 20 جنوری سن 1959 عیسوی کو کراچی میں پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں آیا اور بابا اردو مولوی عبدالحق اس کے پہلے رکن بنے. اس ادارے کے قیام کے وقت اس کے 8 اغراض و مقاصد بتائے گئے تھے. جب ان اغراض و مقاصد کے ساتھ پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں آیا تو اس کی بڑی پذیرائی ہوئی. پاکستان کے طول و عرض کے تقریباً سبھی معتبر شاعر اور ادارے اس کے رکن بنے. اس ادارے کے زیر اہتمام متعدد ادبی انعامات کا بھی آغاز ہوا جو ملک کے سب سے بڑے اور سب سے اہم ادبی انعام قرار پائے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کی فعالیت کم ہوتی چلی گئی. تیس جنوری سن 1882 عیسوی کو امریکہ کے 32 صدر فرینکلن روزویلٹ پیدا ہوئے. انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی اور اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز نیو یارک کی سینٹ کی رکنیت سے کیا اور بہت جلد بحریہ کے نائب سربراہ کے عہدے تک پہنچ گئے. سن 1920 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں صدارتی امیدوار بنایا, لیکن اگلے سال فالج کا حملہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے سیاسی میدان سے کنارہ کشی اختیار کر لی. 8 سال کے بعد صحت بحال ہوئی تو دوبارہ سیاسی میدان میں اترے اور نیو یارک کے گورنر بنے. سن 1933 میں عہدے صدارت سنبھالا اور اپنی صدارت کے شروع میں ہی ابتر اقتصادی صورتحال میں بہتری کے اقدام کیے. فرینکلن روزویلٹ مسلسل 4 دفعہ صدر منتخب ہوئے اور اس طرح وہ 2 بار سے زیادہ منتخب ہونے والے امریکہ کے پہلے صدر تھے. لیکن ان کے بعد امریکہ کے آئین میں ہونے والی ترمیم کے مطابق امریکہ میں کوئی بھی شخص 2 بار سے زیادہ صدارتی امیدوار نہیں ہو سکتا.
سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام منارے نور.
منارے نور. عزیز سامعین پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں اسلامی نظریات سے ان کی مکمل وابستگی اور دینی اصولوں پر کسی طرح کا سمجھوتا نہ کرنے کے تناظر میں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے فیصلوں میں قاطع تھے اور جب فیصلہ کر لیتے تو پوری قاطعیت کے ساتھ اس پر جم جاتے. آپ نے اسلامی انقلاب سے پہلے شاہی حکومت کے خلاف جو تحریک شروع کی تھی اس میں کئی نشیب و فراز آئے. آپ کو جیل جانا پڑا, آپ کے حامیوں اور ساتھیوں کو سخت ترین حالات سے گزرنا پڑا, لیکن آپ اپنے اصولی موقف پر قائم رہے. آپ کے موقف کے حامی اور شاہی حکومت کے مخالف عوام کو استبدادی شاہی حکومت نے گولیوں, شہادتوں, جیلوں اور قید خانوں سے ڈرانے کی کوشش کی, لیکن ایران کی انقلابی عوام اپنے قائد اور رہبر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے رہے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ بھی پورے یقین, ایمان اور قاطعیت کے ساتھ شاہی حکومت کے تابڑتوڑ حملوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے رہے. شاہ کی حکومت کے آخری 2 سالوں میں جب اسلامی انقلاب کی تحریک اپنے عروج پر پہنچ گئی تو شاہی حکومت نے بیرونی طاقتوں کی مدد سے اسلامی انقلاب کو کچلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. شاہ نے عالمی اور داخلی دونوں حالات سے استفادہ کرنے کی کوشش کی, لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں چلنے والی اس تحریک کو قابو کرنے میں شاہ بری طرح ناکام رہا. شاہ کی حکومت نے حکومتی امور میں اصلاح کا عمل شروع کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, لیکن ایرانی قیادت میں ایرانی عوام نے حکومت کی سازش کو ناکام بنا دیا. شاہ پر امریکی حکومت کی طرف سے بھی اصلاحات لانے کے لیے دباؤ تھا، لیکن امریکی صدر کینیڈی کے قتل کے بعد رضا شاہ پہلوی پر دباؤ کم ہو گیا، لیکن شاہ کے لیے داخلی صورتحال بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ البتہ جب امریکہ میں کارٹر برسر اقتدار آیا تو شاہ کے لیے بیرونی دباؤ کافی کم ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس نے داخلی حالات پر قابو پانے کے لیے ظلم و تشدد اور سختیوں میں اضافہ کر دیا۔ ان سختیوں کے باوجود امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے نہ صرف شاہ کی تبدیلی بلکہ شاہی نظام کی تبدیلی کے موقع پر کسی طرح کا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ایک ساتھی فخر الدین حجازی کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے پیرس میں آ کر فیصلہ کن اعلان کیا تھا اور کہا تھا، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ شاہ ضرور چلا جائے بلکہ شاہی نظام کو ہر صورت میں تبدیل ہو جانا چاہیے۔ 1978-1979 میں امام خمینی نے اپنے موقف میں مزید شدت پیدا کی اور ببانگ دہل کہا کہ ہم شاہی حکومت سے کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس نظام کی تبدیلی اور خاتمے کے قائل ہیں اور اس مسئلے میں کسی مذاکرات یا بحث و مباحثے پر یقین نہیں رکھتے۔ لوماؤنڈ نامی معروف میگزین نے امام خمینی کے واضح، شفاف اور قاطعیت پر مبنی موقف کے بارے میں لکھا ہے، آیت اللہ خمینی ایک لاغر چہرے اور بلند ریش کے ساتھ اتنے پر اعتماد اور یقین سے شاہی حکومت کے خاتمے کے بارے بات کرتے کہ سب حیران و متحیر ہو جاتے۔ لوماؤنڈ میگزین کا صحافی لکھتا ہے، میں نے آیت اللہ خمینی کا 2 گھنٹے تک تفصیلی انٹرویو کیا جس میں آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ایران کو شاہ کے شر سے نجات پانی چاہیے۔ صحافی کے بقول، جب میں نے آیت اللہ خمینی کے بیٹے کی وفات کا تذکرہ کیا تو امام خمینی کے چہرے کے نہ تاثرات تبدیل ہوئے نہ ان کی آواز میں کوئی تبدیلی آئی، وہ مکمل یقین، اعتماد، استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر روشنی ڈالتے رہے۔ آیت اللہ خمینی اپنے الفاظ سے زیادہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنا پیغام دوسروں تک منتقل کر رہے تھے، آپ کی نگاہ میں ایک عجیب طاقت تھی، وہ نافذ تھی اور انتہائی مؤثر بھی۔ لوماؤنڈ کے صحافی آخر میں لکھتے ہیں، میں انٹرویو کے اختتام پر اس نتیجے پر پہنچا کہ آیت اللہ کا عزم بالجزم ہے اور انہیں اپنے ہدف تک پہنچنے کا یقین ہے اور وہ اپنے اصولی موقف کے حوالے سے کسی طرح کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، وہ شاہ کے خلاف اپنی تحریک کو نتیجے تک پہنچانے میں کامیاب رہیں گے۔ عزیز سامعین، استبدادی حکومت مخالفین کو اپنے موقف سے منحرف کرنے کے لیے پینترے بدل بدل کر حملے کرتی ہیں۔ شاہ ایران کی ڈکٹیٹر حکومت نے بھی انقلابی تحریک کے خلاف لالچ، دھمکی اور مکر و فریب ہر حربہ استعمال کیا، لیکن امام خمینی کی بصیرت، دور اندیشی اور اپنے ہدف پر یقین شاہی حکومت کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے میں مؤثر رہا۔ آیت اللہ صدوقی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، شاہی حکومت کے چند کارندے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ امام خمینی سے کہیں کہ شاہی حکومت اس بات پر تیار ہے کہ تمام تر حکومتی معاملات امام خمینی کے سپرد کر دے، لیکن امام خمینی صرف اس بات کی اجازت دے دیں کہ حکومتی امور بے شک ان کے پاس ہوں لیکن شاہ اپنی جگہ اور منصب پر باقی رہے۔ ایک وفد یہ تجویز لے کر پیرس میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور کہا، ہمیں پتا ہے کہ آپ اس تجویز کو نہیں مانیں گے، لیکن ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ شاہی حکومت نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمام حکومتی امور آپ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ شاہ کو اپنے منصب پر برائے نام ہی صحیح رہنے دیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام سن کر فرمایا، یہ شیطان ہیں اور شیطان کو بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ایران میں جو بے مثال تحریک شروع ہوئی ہے یہ اس تحریک کو شکست دینا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ تحریک ٹھنڈی پڑ جائے، اگر یہ تحریک ایک بار ٹھنڈی پڑ گئی تو اس کو دوبارہ اس سطح پر ہرگز نہیں لایا جا سکتا، شاہی حکومت اس ہتھ کنڈے سے اس تحریک کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ جب یہ کمزور ہو جائے تو دوبارہ پہلے والی صورتحال کو واپس لے آئیں، اور یقین کر لو تب یہ شاہی حکومت اس سے بڑھ کر اس تحریک کو نابود کرنے کی کوشش کرے گی۔ سامعین، جب اسلامی انقلاب کی تحریک اپنے عروج پر تھی اور ملک افراتفری کا شکار تھا تو بعض انقلابی قائدین نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ ملک میں داخلی جنگ اپنے عروج کو نہ پہنچ جائے اور ملک تباہی کے دہانے پر نہ چلا جائے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر یہ معاملہ پیش کیا تو امام خمینی نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو امید دلائی کہ کامیابی انتہائی نزدیک ہے۔ جب امام خمینی کو بتایا گیا کہ فوج، پولیس، انٹیلیجنس ادارے اور تمام حکومتی وسائل اور امکانات انقلابیوں کو کچلنے میں مصروف ہیں تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، مجھے خدا پر مکمل اطمینان و یقین ہے۔ عزیز سامعین، شاہ ایران کی حکومت کے آخری وزیراعظم شاہ پور بختیار کے دور میں جب انقلابی تحریک اپنے پورے عروج پر تھی اور شاہ کی طرف سے بظاہر اپنے مخالف شاہ پور کو وزیراعظم بنانا اپوزیشن کو تقسیم کرنا تھا، لیکن یہاں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی بصیرت کام آئی اور آپ نے شاہ اور اس کے حامیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا اور امام خمینی شاہی نظام کے خاتمے کے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ شاہ پور بختیار کا حامی ایک وفد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پیرس میں ملنے گیا۔ اس وفد کے اراکین نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شاہ پور بختیار آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں صرف اس صورت میں اس سے ملوں گا اگر وہ وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دے۔ شاہی حکومت نے امام خمینی کی اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے کئی ہتھکنڈے استعمال کیے، جن میں بعض بڑی بڑی شخصیات کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروانے کی کوششیں بھی شامل تھیں، لیکن آپ نے اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ مصر کے انور سادات نے مصر کے علماء کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ذریعے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ کے خلاف تحریک روکنے کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا، لیکن آپ نے اس وفد سے ملنے سے گریز کیا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین کی بہن نے بھی پیرس میں آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی خواہش کی، لیکن امام خمینی نے اس ملاقات سے بھی انکار کیا۔ امام خمینی کا اپنے اصولی موقف پر ڈٹنا اور سمجھوتا نہ کرنا اس بات کا باعث بنا کہ تہران اور دیگر شہروں میں لاکھوں ایرانی عوام نے امام خمینی کی قیادت میں شاہ کے خلاف اپنی تحریک جاری رکھی اور بالآخر 11 فروری 1979 کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے چاہنے والوں کو انقلاب کی کامیابی کی صورت میں فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور قطر کے وزراء خارجہ نے اپنی ملاقات میں اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ فلسطینی اور صہیونی قیدیوں کے تبادلے کا تیسرا مرحلہ، غرب اردن میں صہیونی دہشت گردی میں 10 فلسطینی شہید۔ تحریک انصاف نے پاکستان کے وزیراعظم کی جانب سے پیش کردہ آفر کو مسترد کر دیا ہے۔ اور واشنگٹن ڈی سی میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کے تصادم میں درجنوں افراد ہلاک۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اشرہ فاجر کی آمد پر جمعرات کی صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کے مزار پر حاضر ہوئے اور فاتح خوانی کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ہر سال کی مانند اس سال بھی اشرہ فاجر کی آمد کے موقع پر رہبر کبیر انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوری ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح 27 اگست 1981 کو ہونے والے دہشت گردانہ بم کے شہداء خاص طور پر شہید آیت اللہ بہشتی اور اسی طرح وزیر اعظم کے دفتر میں ہوئے دہشت گردانہ بم دھماکے کے شہداء شہید صدر محمد علی رجائی اور شہید وزیر اعظم حجت الاسلام والمسلمین باہنر کو خراج عقیدت پیش کیا. رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح اسلامی انقلاب مقدس دفاع اور مقامات مقدسہ کے دفاع میں شہید ہونے والوں کی قبروں پر بھی حاضری دی اور فاتحہ پڑھ کر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائی. اسلامی جمہوری ایران اور قطر کے وزراء خارجہ نے اپنی ملاقات میں اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے دوحہ کے دورے پر قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات کی اور دو طرفہ باہمی دلچسپی کے اہم ترین مسائل پر تبادلہ خیال کیا. ایرانی وزیر خارجہ کے دورے قطر کا مقصد فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات، فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ اور 16 ماہ سے جاری مزاحمتی تحریک طوفان الاقصی آپریشن میں کامیابی پر فلسطینی عوام کو مبارکباد دینا بیان کیا گیا ہے. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پولینڈ کو یورپی یونین کی صدارت پر مبارکباد پیش کی اور پولینڈ کی صدارت کے دوران ایران اور یورپی یونین کے درمیان تعمیری تعاون کی امید ظاہر کی. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ اور پولینڈ کے ان کے ہم منصب نے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور تعاون پر مبنی نقطۂ نظر پر کاربند اور ساتھ ہی ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار بھی رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تہران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے. پولینڈ کے وزیر خارجہ نے سفارتی تعلقات کی 550 سالہ تاریخ اور ایران اور پولینڈ کے درمیان امن معاہدے کی تقریباً 100 سالہ تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کو دوستانہ قرار دیا. غزہ پٹی میں جنگ بندی کے 12ویں روز بھی شمال میں فلسطینیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری رہا. موصولہ رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ کی جانب فاتحانہ انداز میں واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور 80,000 کی تعداد میں فلسطینی پناہ گزین غزہ کے مختلف علاقوں سے شمال کی جانب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. دوسری جانب غزہ کے لیے حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے طوفان الاقصی کے دوران فلسطینی مجاہدین کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام نے غزہ سے جبری نقل مکانی کے دشمن کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے. اس درمیان اپنے تباہ شدہ علاقوں میں واپس آنے والے بے گھر افراد کی ابتدائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درخواستیں کی گئیں. فلسطین میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر انتون رینارڈ نے بتایا کہ شمالی غزہ پٹی کے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد کو جو علاقے میں واپس آ چکی ہے بنیادی اور ضروری خدمات کی ضرورت ہے. شمالی غزہ کی جانب فلسطینی تارکین وطن کی واپسی کا عمل اس قدر عظمت کے ساتھ انجام پا رہا ہے کہ خود صہیونی ذرائع ابلاغ بھی اس کی تصاویر کو نشر کرنے اور جنگ میں حماس کی حتمی کامیابی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. صہیونی اخبار ہارٹس نے شمالی غزہ کی جانب جاری فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ وسیع پیمانے پر شمالی غزہ کی جانب فلسطینیوں کی واپسی اسرائیل کی حتمی کامیابی کے وہم کو کافور کر رہی ہے. صہیونی نیوز سائٹ کی کارل شیبرٹ نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ شمالی غزہ کے باشندے اپنے علاقوں میں واپس لوٹ آئے ہیں اور حماس غزہ پٹی میں اپنے کنٹرول کا مظاہرہ کر رہی ہے. صہیونی ریاست کے ایک اور روزنامے اسرائیل ہیوم نے بھی لکھا ہے کہ بہت سے فلسطینی جو نتسارم گزرگاہ سے گزرتے ہوئے شمالی غزہ کی جانب لوٹے ہیں انہوں نے اس حتمی کامیابی کے وہم کو ختم کر دیا جس کا اسرائیل دم بھر رہا تھا. فلسطینیوں نے شمالی غزہ کی جانب واپس لوٹ کر یہ سوال اٹھایا کہ حقیقت میں جنگ میں کامیابی کسے حاصل ہوئی، نیتن یاہو یا پھر حماس؟ اس حوالے سے صہیونی ریاست سے جڑے مسائل کی جانکاری رکھنے والے سیاسی مبصر خلدون برغوسی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے بعد اسموتریج بن گوئر اور دانی لا وائس سمیت صہیونی بستیوں کے سبھی عہدیداروں کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے جن میں وہ غزہ میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کی تمنا سجائے بیٹھے تھے۔ مغربی کنارے پر صہیونی حملوں میں فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ مغربی کنارے میں واقع شہر توباس کے قریبی قصبے تمون پر اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں 10 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے اطلاع دیا ہے کہ صہیونی فوج نے غرب اردن میں اپنی جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مغربی کنارے کے شمالی شہر توباس کے قصبے تمون پر خوفناک ڈرون حملہ کر کے کم سے کم 10 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد دیگر کو زخمی کر دیا۔ فلسطین کی جمعیت ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ امدادی ٹیموں نے شہداء اور زخمیوں کی لاشیں اسپتالوں میں منتقل کر دی ہیں۔ صہیونی فوج نے بھی اپنی وحشیانہ جارحیت کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری جانب مقامی ذرائع نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج کے دستوں نے مغربی کنارے کے شہر کلکیلیا میں شہید جمال ابو ہنیہ کے گھر کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ شائع شدہ ویڈیوز اور تصاویر میں اس گھر کو دھماکے سے اڑانے اور اس کے پیچھے ہونے والی وسیع تباہی کو بھی دکھایا گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے صہیونی فوجیوں کے حملوں میں تولکرم میں شدید جھڑپوں اور صہیونیوں کی طرف سے ایک مکان کے محاصرے کی بھی اطلاع دی۔ قابض صہیونی فوج کے خصوصی دستوں نے جمعرات کی صبح مغربی کنارے کے شمال میں تولکرم کے شمال میں واقع کوفین قصبے پر چھاپہ مارنے کے بعد اس علاقے میں ایک مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان تولکرم اور جنین میں شدید جھڑپیں بھی ہوئیں اور دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ نیز اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ غاصب فوج نے اس محصور مکان کو راکٹوں سے نشانہ بنایا اور اس درمیان صہیونی فوجیوں نے متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ فلسطینی تنظیم حماس کے فوجی بازو عزت الدین قسام بریگیڈ نے 50 فلسطینی قیدیوں کے عوض ایک اور صہیونی قیدی کو چھوڑ دیا۔ القسام کے جوانوں نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہونے والے معاہدے کے تحت تیسرے مرحلے میں مزید 3 صہیونی قیدیوں میں سے ایک خاتون قیدی آغام برکر کو چھوڑ دیا۔ اس صہیونی فوجی کو ریڈ کراس کے حوالے کرنے کا عمل حماس کے سابق چیف شہید یحییٰ سنوار کے گھر کے باہر انجام پایا، جس کے بدلے میں غاصب صہیونی حکومت عمر قید کی سزا پانے والے 30 فلسطینی قیدی اور 20 دیگر قیدیوں کو رہا کرنے کی پابند ہے۔ اس کے علاوہ مزید 2 قیدیوں کو قسام کے جوان رہا کر رہے ہیں، لیکن تازہ خبروں کے مطابق فلسطینیوں نے صہیونی قیدیوں کی آزادی کے اس عمل کو فی الحال روک دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف نے پاکستان کے وزیراعظم کی جانب سے پیش کردہ آفر کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے بیان پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری حکومت کے خلاف چارج شیٹ بہت لمبی ہے، وزیراعظم کی جانب سے آفر کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ وزیراعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے، ہم نے اسیران کی رہائی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیرسٹر گور نے مزید کہا کہ ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی، وزیراعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ واضح رہے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پر تیار ہیں، آئیں پارلیمانی کمیٹی بنائیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ہم نے پی ٹی آئی سے نیک نیتی سے مذاکرات کیے، مگر 28 تاریخ کے اجلاس سے پہلے ہی تحریک انصاف مذاکرات سے بھاگ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا انتخابات پر جوڈیشل کمیٹی کا مطالبہ غیر ضروری ہے، الیکشن 2018 کے لیے جو کمیٹی بنی تھی وہ بھی اپنا کام کرے اور فروری 2024 کے الیکشن کے لیے بھی کمیٹی بنے اور حقائق سامنے لائے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ اب بھی جاری ہے، شدید سرد موسم میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پارا چنار سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پارا چنار کے نام پر اشیاء خورد و نوش کا سامان متاثرہ علاقے تک پہنچانے کی بجائے بگن میں ہی تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پارا چنار میں شدید سردی اور ایندھن کی قلت کی وجہ سے مزید 2 معصوم بچے شہید ہو گئے، جبکہ اشیاء خوراک کی قلت کی وجہ سے عام شہریوں کو کھانا تک میسر نہیں ہو رہا۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ ایجنسیوں اور انتظامیہ نے تکفیری دہشت گردوں کے لیے تو کئی راستے کھول دیے ہیں، مگر پارا چنار کے لیے سڑکوں کی بندشیں بدستور جاری ہیں۔ اس درمیان سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ آج 100 گاڑیوں پر مشتمل سامان رسد کا قافلہ پارا چنار کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی پارا چنار میں سامان رسد لے کر کچھ ٹرک پہنچے تھے، لیکن وہ ناکافی اور صرف 10% آبادی کے لیے تھے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پارا چنار میں بنکروں کی مسماری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کیے گئے سیکیورٹی آپریشن کے نتیجے میں 6 تکفیری دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن 29 اور 30 جنوری کی درمیانی رات اس وقت کیا گیا جب دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگایا اور 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں 2 فوجی بھی کام آئے، جن میں 1 میجر اور 1 سپاہی ہے۔ میجر اسراری اس آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے رونالڈ ریگن ایئرپورٹ کے قریب ایک مسافر طیارہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا جانے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب واشنگٹن کے رونالڈ ریگن ایئرپورٹ کے قریب آرمی کا ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا، جس کے بعد دونوں ہی دریائے پوٹومک میں گر کر تباہ ہو گئے۔ حادثہ دریائے پوٹومک کے اوپر رن وے کے قریب پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مسافر طیارے سے ٹکرانے والا بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کے شکار امریکن طیارے میں 64 افراد سوار تھے۔ دریا میں سے اب تک 19 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ حادثے کے بعد واشنگٹن ڈی سی کے رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پر پروازوں کا سلسلہ روک دیا گیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ اس حادثے کو گزشتہ 15 برسوں کے دوران بدترین فضائی حادثہ قرار دے رہے ہیں۔ ای این بی سی نیوز کا کہنا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات میں 1 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ سویڈش میڈیا نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے شخص کے قتل کی خبر دی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کے ٹیلی ویژن چینل ایس وی ٹی نیٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مرتکب سلوان مومیکا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہوسیو میں ایک گھر سے ایک شخص کی فائرنگ سے چھلنی لاش ملی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والا شخص سلوان مومیکا ہے۔ تام اسٹاک ہوم پولیس نے ابھی تک اس شخص کی شناخت کے بارے میں معلومات جاری نہیں کی، لیکن میڈیا کا دعویٰ ہے کہ لاش کا تعلق ہیمل کے قرآن پاک کی بے حرمتی سے ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ واقعے کے وقت یہ شخص سوشل میڈیا پر لائیو سٹریمنگ کر رہا تھا۔ تاہم سویڈش پولیس فی الحال اس کی نہ تو تصدیق کر رہی ہے اور نہ ہی تردید۔ سویڈن میں پولیس کی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کے کئی بار بے حرمتی کے واقعات کیے جا چکے ہیں۔ واضح رہے سویڈن اور ڈنمارک میں مقدس آسمانی کتاب قرآن مجید کی بار بار بے حرمتی کیے جانے پر دنیا بھر میں اس کی مذمت کی گئی اور احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، لیکن سویڈن حکومت اور ڈنمارک نے اس پر کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا۔ ادھر عراقی عوام نے سویڈن میں مقدس آسمانی کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے گرین زون میں سویڈن کے سفارت خانے کو نظر آتش کیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ میڈیکل کے شعبے میں سرگرم ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں نے دبئی میں لگنے والی عرب ہیلتھ 2025 بین الاقوامی نمائش میں شرکت کی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق عرب ہیلتھ 2025 بین الاقوامی نمائش دبئی کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقد ہوئی، جس میں 70 ممالک سے 60,000 سے زائد مختلف طبی شعبوں کے ماہرین اپنے 3,800 اسٹالز کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس نمائش میں ایران کی 7 نالج بیسڈ کمپنیوں نے شرکت کی، جنہیں خاص توجہ ملی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ نمائش میڈیکل کے شعبے میں دنیا کی بڑی اور معتبر نمائشوں میں سے ایک ہے، جہاں دنیا کی ممتاز اور معروف میڈیکل کمپنیاں اپنی تازہ ترین مصنوعات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ خیال رہے یہ 4 روزہ بین الاقوامی نمائش اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں, اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے.
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آمد آمد ہے. ریڈیو تہران نے اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جسے آپ کی خدمت میں جمعہ 1 فروری سے پیر 10 فروری تک ہر روز پیش کیا جائے. سننا نہ بھولیے. سامعین اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو